السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کی میزبان بہجت حاضر ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. آئیے حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
10 اگست کو سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں پاکستان عوامی تحریک کے کارکن یوم شہدا منائیں گے. تحریک کے چیئرمین علامہ طاہر القادری کا اعلان. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان.
احتجاجی ریلی ہر صورت میں ہوگی. تحریک انصاف حکومت کا لوگوں کو احتجاج میں شرکت نہ کرنے کا مشورہ. میں ہوں اسلام آباد سے کامران حیدر.
قبائلی علاقوں کے 1200 اسکولوں کے 2 لاکھ سے زائد بچوں کو غذائی معاونت کے پروگرام کے حوصلہ افزا نتائج برآمد ہو رہے ہیں. عالمی ادارہ خوراک کے عہدیدار کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
بہار میں تباہ کن سیلاب کے اندیشے کے پیش نظر ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور. حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر راحت رسانی کی تیاری شروع. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں چین کے جنوب مغرب میں اتوار کو زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد 150 تک پہنچ گئی، جبکہ غزہ پر اسرائیل کے فضائی حملے اتوار کو جاری رہے جن میں 30 افراد کی ہلاکت کی خبر ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے لاہور میں اپنی پارٹی کے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تصور غلط ہے کہ 14 اگست کو ان کے اعلان کردہ احتجاج پر کوئی مفاہمت ہو جائے گی. اس سے پہلے پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری نے اعلان کیا تھا کہ ان کی پارٹی 10 اگست کو ان کارکنوں کی یاد منائے گی جو 17 جون کو پارٹی سیکرٹریٹ پر پولیس کی کارروائی کے دوران ہلاک ہوئے. انہوں نے یہ بات اپنی پارٹی کی جنرل کاؤنسل کے اجلاس میں کہی، جس میں اپوزیشن کی ایک اور جماعت پاکستان مسلم لیگ کاف کے بعض لیڈروں نے بھی شرکت کی. تفصیل لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں سنیے.
اتوار کو سہ پہر پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ نے 10 اگست کو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے ہلاک شدگان کی یاد میں یوم شہدا منانے کا اعلان کیا، تو شام میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے لاہور میں ہونے والے اپنی جماعت کے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ڈیل ہو جائے گی.
ہم نے وہاں سے نہیں اٹھنا، یہ غلط فہمی میں کوئی نہ رہے. تحریک انصاف کے لوگ ہیں، نظریاتی لوگ ہیں، ہم وہاں بیٹھے رہیں گے جب تک ہم انشاءاللہ نیا پاکستان نہیں بنا کے رہیں گے.
عمران خان نے دعویٰ کیا کہ وہ ایک ہفتے بعد ایک پریس کانفرنس میں بتائیں گے کہ گزشتہ برس کے عام انتخابات میں ہونے والی مبینہ دھاندلی کس نے کی اور کیسے کی گئی.
ہم انشاءاللہ ری الیکشن کروائیں گے اور وہ ری الیکشن کروائیں گے جو ایک صاف اور شفاف الیکشن کمیشن کے ذریعے ہوگا. اس الیکشن کمیشن کے نہیں،
عمران خان نے پولیس کو بھی تنبیہ کی کہ وہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف پکڑ دھکڑ کی کارروائی سے باز رہے. حکومت پاکستان کے ترجمان اور وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر پرویز رشید کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان احتجاجی مارچ کرتے ہیں تو پھر اس بات کی ذمہ داری بھی ان پر ہوگی کہ کوئی امن و امان کو خراب نہ کر پائے.
آپ کے جلسے اور جلوس کی آڑ میں کسی کو امن خراب کرنے کا موقع نہ ملے، یہ ذمہ داری عمران خان صاحب آپ کو لینی پڑے گی.
سینیٹر پرویز رشید کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں عمران خان کی جماعت کی حکومت بھی انہی انتخابات کے نتیجے میں بنی جن کو اب وہ مسترد کر رہے ہیں. انہوں نے عمران خان کی طرف سے عائد کردہ تمام الزامات کی تردید کی. دریاسنا پاکستان تحریک انصاف کے کارکن پرجوش انداز میں 14 اگست کے آزادی مارچ کی تیاریاں کر رہے ہیں، تاہم قبل ازیں کچھ حلقوں کی طرف سے جو یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک احتجاج میں اشتراک عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کی اتوار کو پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری کی تقریر سے نفی ہو گئی. اپنی تقریر میں طاہر القادری نے پاکستان تحریک انصاف کی اعلان کردہ آزادی مارچ کی طرف اشارہ ان الفاظ میں کیا.
ہم آزادی والے لوگ نہیں، ہم انقلاب والے لوگ.
ان کا یہ معنی خیز جملہ واضح طور پر اس تاثر کو رد کرتا ہے کہ ان کی جماعت عوامی تحریک اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین احتجاج کے حوالے سے کوئی اشتراک عمل طے ہوا ہے؟ طاہر القادری نے، جن کا کہنا تھا کہ ملک میں انقلاب مارچ کی کال دینے والے ہیں، اتوار کے روز اپنی جماعت کی جنرل کونسل کے اجلاس میں اس برس جون میں ہونے والے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے ہلاک شدگان کی یاد میں یوم شہداء منانے کا اعلان کیا۔ طاہر القادری نے کہا کہ اگر ماڈل ٹاؤن میں یوم شہداء کے لیے آنے والوں کو حکومت پنجاب نے روکنے کی کوشش کی تو پھر کارکن ان کے بقول شریف برادران کی رہائش گاہ جاتی عمرہ میں جا کر یوم شہداء منائیں گے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی اس تقریر پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے وفاقی وزیر برجیس طاہر کا کہنا تھا کہ طاہر القادری ریاستی اداروں کو دھمکیاں دے کر حکومتی نظام کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں اور اپنے کارکنوں کو تشدد پر اکسا کر ان کے بقول ملک میں خون کی ہولی کھیلنے کے خواہاں دکھائی دیتے ہیں۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
14 اگست کو احتجاجی ریلی کا دن قریب آ رہا ہے اور اپوزیشن کی بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف اپنے اس مطالبے پر قائم ہے کہ 2013 کے انتخابات کا اثر نو جائزہ لیا جائے، جبکہ اس کے ارکان پارلیمنٹ اپنے استعفے پیش کرنے کو تیار ہیں۔ دوسری جانب دیگر اپوزیشن لیڈر حکومت سے تدبر سے کام لینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اسلام آباد سے کامران حیدر کی رپورٹ۔
پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ گزشتہ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلیوں کی تحقیقات نہ ہونے کے خلاف 14 اگست کو ہر صورت میں دارالحکومت اسلام آباد میں احتجاجی دھرنا دیا جائے گا۔ وائس آف امریکہ سے اتوار کو گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اس مطالبے پر عمل درآمد کے لیے تمام قانونی اور آئینی راستے اپنانے کے باوجود کوئی پیش رفت نہ ہونے کی صورت میں سڑکوں پر نکلنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون ساز اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا آپشن اب بھی زیر غور ہے۔
وزراء کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، جو ان کا تلفظ ہے، جو ان کے جملے ہیں، وہ بڑے حاکمانہ ہیں اور بڑے اگریسو ہیں۔ آپ اس میں طنز ہے، ان میں کوئی ریکنسیلیٹری اپروچ نہ تھی نہ ہے۔ ہم تو کانفرنٹریشن نہیں چاہتے۔ اب یہ حکومت کے رویے پر ہے تو وہ کس قسم کا رویہ اپناتے ہیں؟ عوام کی رائے کو دیکھا جائے، وہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی کا فورم جو ہے وہ بے معنی ہو کے رہ گیا ہے اور اس حکومت کا مقابلہ اب میدان ہونا چاہیے۔
عمران خان اور تحریک انصاف کے دیگر رہنما 2013 کے عام انتخابات کی مکمل جانچ پڑتال کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان کے مطابق مسئلے کا حل وسط مدتی انتخابات بھی ہو سکتے ہیں۔ ادھر نواز شریف انتظامیہ نے اسلام آباد کی حفاظت کے لیے 3 ماہ کے لیے شہر میں فوج طلب کر لی ہے، جبکہ وزراء اور عہدیدار کہتے آئے ہیں کہ حکومت مذاکرات کے ذریعے معاملے کو حل کرنا چاہتی ہے۔ تاہم تحریک انصاف کے عہدیداروں کے مطابق نواز شریف انتظامیہ کی طرف سے ایسا اب تک کوئی براہ راست رابطہ نہیں کیا گیا۔ حکومت نے 14 اگست کو اسلام آباد ہی میں یوم آزادی کی سرکاری اور عوامی تقریبات کے انعقاد کا اعلان کر رکھا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید کا کہنا تھا،
اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے نہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، نہ دھرنے مارتے ہیں، نہ کسی پر غلط الزام لگاتے ہیں، بلکہ قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں، جمہوری راستہ اختیار کرتے ہیں، آئینی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں نے سبق ہمیں دیا تھا اور آج بھی مسلم لیگ اسی سبق پر عمل درآمد کرتی ہے۔ میں دوسری سیاسی جماعت کے کارکنوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمارے کارکنوں سے سبق سیکھو، یہ ملک کو بنانے کے لیے قربانی دیتے ہیں، آپ ملک کو بگاڑنے کے لیے نہ گھر سے باہر نکلیں۔
ادھر پشاور میں ایک پریس کانفرنس میں خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی مخلوط حکومت کی اتحادی سیاسی و مذہبی جماعت جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق نے تحریک انصاف کی ریلی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی ریلی کو روکا نہ جائے۔
ویسے بھی آزادی کا مہینہ ہے اور اس میں سب کو آزادی ہے، کوئی مارچ کر لے، کوئی پریڈ کرتا ہے، کوئی ریلی نکالتا ہے، کوئی چراغاں کرتا ہے اور کوئی احتجاجی مارچ کرتا ہے۔ ہمارا آئین بھی اس سے کسی جماعت کو منع نہیں کرتا ہے، تو مرکزی حکومت کو بھی ہم تجویز دے رہے ہیں کہ بڑے پن کا مظاہرہ کر لے، تنگ نظری سے کام نہ لے، اس لیے کہ ہمارے ملک کے شہری اگر اسلام آباد کی طرف آ رہا ہے تو اس سے خوف زدہ اور اس کو دمکانے کی بجائے ایک اچھا میسج دینا چاہیے۔
تحریک انصاف کے مطالبے کی حمایت اور احتجاجی ریلی کو ان کا جمہوری حق قرار دیتے ہوئے دیگر بڑی سیاسی جماعتیں نواز انتظامیہ کو تحریک انصاف کے احتجاج کو روکنے کے لیے طاقت کے استعمال سے گریز کرنے کا کہہ چکی ہیں۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی ایک اعلیٰ سطحی بڑے وفد کے ہمراہ اتوار کے روز دو روزہ سرکاری دورے پر نیپال کے دارالحکومت کٹھمنڈو پہنچے۔ 17 سال میں کسی بھی بھارتی وزیر اعظم کا نیپال کا یہ پہلا دورہ ہے۔ عہدیداروں کے مطابق اس دورے میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کے علاوہ بھی توقع ہے کہ متعدد معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے، جن میں پن بجلی کے شعبے میں تعاون بھی شامل ہے۔ چین کے جنوب مغرب میں اتوار کے روز زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد 150 تک پہنچ گئی، جبکہ بڑے پیمانے پر املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ چین کی ایک فیکٹری میں دھماکے سے کم از کم 69 افراد ہلاک اور 120 سے زائد زخمی ہو گئے۔ جس فیکٹری میں آگ لگی وہاں امریکہ میں گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں بشمول جنرل موٹرز کے لیے والز بنائے جاتے تھے۔ اور آئیے اب آپ کو افغانستان سے ملنے والی ایک خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ افغان عہدیداروں نے ملک میں ہونے والے فیصلہ کن صدارتی انتخاب میں ووٹوں کی گنتی دوبارہ شروع کر دی ہے۔ ہفتے کے روز گنتی کے کام کو اس وقت تک مؤخر کر دیا گیا کیونکہ صدارتی امیدوار عبداللہ عبداللہ ابھی تک اس بات پر اتفاق نہیں کر رہے کہ ووٹوں کے درست یا غلط ہونے کا تعین کیسا ہوگا۔ اتوار کے روز گنتی کا کام دوبارہ شروع کر دیا گیا، حالانکہ عبداللہ عبداللہ کی انتخابی ٹیم موجود نہیں تھی، لیکن مخالف امیدوار اشرف غنی کی ٹیم اور قومی اور بین الاقوامی مبصر موجود تھے۔ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے ترجمان نور محمد نور نے کہا کہ 80 لاکھ سے زائد ووٹوں کی گنتی سینکڑوں ملکی اور بین الاقوامی مبصروں، صحافیوں اور صدارتی امیدوار اشرف غنی کے نمائندوں کی موجودگی میں ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا،
بشکل واضح اعلان میں کنم معیارهایی که ساخته شده توسط کمیشن مستقل انتخابات ساخته نشده۔
الیکشن کمیشن کے ترجمان نور محمد نور نے کہا کہ کمیشن کو امید ہے اور وہ بھی عبداللہ عبداللہ کی ٹیم کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ گنتی کے اس عمل کی نگرانی میں شامل ہوں، ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں۔ ترجمان نے وضاحت کی کہ ووٹوں کے معائنے کا لائحہ عمل اقوام متحدہ کے ماہروں اور دونوں صدارتی امیدواروں کے نمائندوں نے تیار کیا ہے اور کمیشن کا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ ادھر تجزیہ کار کہتے ہیں کہ سیاسی غیر یقینی پن افغانستان کی معیشت کو نقصان پہنچا رہا ہے اور ووٹوں کی گنتی میں تاخیر افغانستان کے مستقبل کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے جمعے کے روز عبداللہ عبداللہ اور اشرف غنی سے ٹیلی فون پر الگ الگ بات کی اور انتخابی عمل کے لیے اپنی حمایت کی پیشکش کی ہے۔ محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ کیری نے زور دیا ہے کہ انتخاب کے بعد اب ووٹوں کی گنتی کے عمل کو وقت پر مکمل کر لینا چاہیے۔ غزہ میں حکام نے کہا ہے کہ رفاہ میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام ایک اسکول پر بمباری سے کم از کم 10 افراد ہلاک اور 35 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ عینی شاہدوں کے مطابق اتوار کو حملے کے وقت لوگوں کی ایک بڑی تعداد راشن کے حصول کے لیے قطاروں میں کھڑی تھی۔ اس حملے میں ہونے والے ہلاکتوں کے بعد 27 روز سے حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری لڑائی میں مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 1722 ہو گئی ہے، جن میں بچوں اور خواتین سمیت اکثریت عام شہریوں کی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 67 تک پہنچ چکی ہے۔ اس تازہ حملے کے بارے میں اسرائیلی فوج کی طرف سے ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ شام کے باغیوں نے سرحد پار ایک حملے میں 10 لبنانی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ شام میں 3 برس پہلے شروع ہونے والی خانہ جنگی کے بعد سرحد پار تشدد کا یہ بدترین واقعہ ہے۔ سرحدی شہر ارسل میں ہفتے کے روز اس وقت لڑائی شروع ہوئی جب باغی لبنان میں شام کے ایک فرد عماد احمد جماع کی حراست پر مشتعل ہو گئے۔ خیال ہے کہ جماع شام میں القاعدہ کے سے منسلک گروپ النصرہ فرنٹ کے رکن ہے۔ یہ ان طاقتور ترین گروپوں میں سے ایک ہے جو شام کے صدر بشار الاسد کی برطرفی کے لیے کوشاں ہیں۔ لبنان کے عہدیداروں نے اتوار کو بتایا کہ ان کے خیال میں شام کے باغیوں نے لبنان کی سیکیورٹی افواج کے کم از کم 12 ارکان کو گرفتار کیا ہے۔ لبنان کی فوج نے لڑائی کی سنگینی کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ شام کے تنازع کو اپنے ملک میں پھیلنے نہیں دیں گے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے باغیوں کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے تمام متحارب دھڑوں پر زور دیا ہے کہ وہ بیروت کی طرف سے شام میں ہونے والی لڑائی سے الگ رہنے کی پالیسی کا احترام کریں۔ اس سے قبل لبنان کے وزیر اعظم تمام سالم نے شام کے باغیوں کی طرف سے سرحدی قصبے پر حملے کو لبنان اور اس کے عوام کے خلاف حملہ قرار دیا۔ مسٹر سالم کہتے ہیں کہ ان کی حکومت افراتفری کو برداشت نہیں کرے گی اور صورتحال کو کنٹرول سے باہر نہیں ہونے دے گی۔ عراق میں اسلام پرست عسکریت پسندوں نے شمالی عراق میں کرد سیکیورٹی افواج سے 2 قصبے اور کم سے کم 1 آئل فیلڈ پر قبضہ کر لیا ہے اور یوں اپنے کنٹرول والے علاقے کو توسیع دے رہے ہیں۔ مقامی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ انتہا پسند گروپ اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں نے اتوار کے روز موصل کے قریب زمار اور سنجار پر قبضہ کر لیا اور کرد افواج کے ساتھ شدید جھڑپیں کیں۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی نے اقوام متحدہ کے ایک ترجمان کے حوالے سے بتایا کہ سنجار سے تقریباً 2,00,000 افراد نکل گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی سلامتی کے بارے میں سنگین خدشات ہیں۔ لیبیا کی 9 منتخب پارلیمان نے مشرقی شہر تبروک میں اپنا پہلا اجلاس منعقد کیا ہے، جبکہ دارالحکومت طرابلس میں اور بن غازی میں مسلح دھڑوں کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ رپورٹوں کے مطابق قانون سازوں میں اسلام پرست شامل نہیں تھے، جو امکان یہی ہے کہ سیاسی تقسیم جاری رہے گی۔ ادھر تشدد کے تازہ ترین واقعے سے طرابلس میں ہوائی اڈے کے قریب تیل کے ایک ڈیپو پر نئے سرے سے آگ بھڑک اٹھی ہے۔ 13 جولائی سے ہوائی اڈے پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے لڑائی جاری ہے اور درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یوکرین کی افواج اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان مہلک جھڑپیں اتوار کو بھی جاری رہیں، جبکہ تفتیش کار تیسرے روز بھی ملیشین جہاز کے جائے حادثہ پر اپنا کام کرتے رہے۔ ڈونیٹسک میں رفاہی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان ہونے والی گولہ باری میں 6 افراد ہلاک ہوئے۔ ایک عہدیدار نے رائٹرز خبر رساں ادارے کو بتایا کہ لوہانسک میں بھی 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسی دوران ملیشین ایئر لائنس کی پرواز 17 کے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی مزید باقیات کو خارکیو لایا گیا ہے تاکہ انہیں ہالینڈ بھجوانے کی تیاری کی جائے۔ مزید تفصیلات۔ مشرقی یوکرین میں بین الاقوامی تفتیش کار آج اتوار کو تیسرے روز بھی ملیشیا کے مسافر بردار طیارے کے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی باقیات تلاش کر رہے ہیں۔ ہالینڈ اور آسٹریلیا کے تفتیش کاروں نے ہفتے کے روز بھی اپنا کام جاری رکھا، جبکہ قریبی روس نواز باغیوں اور یوکرین کی افواج کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی۔ یورپ میں سلامتی اور تعاون کی تنظیم OSCE کے نائب سربراہ نگران الیگزینڈر ہک نے کہا ہے کہ انہوں نے باقیات کو اکٹھا کرنے کا کام جاری رکھا ہے۔ آج بھی کچھ باقیات ملی ہیں جنہیں وہ خارکیف میں اپنے لاجسٹک اڈے پر لے گئے ہیں۔ وہاں سے ان باقیات کی شناخت کے لیے انہیں ہالینڈ کے ایک خصوصی مرکز پر لے جایا جائے گا۔ حکام نے کہا ہے کہ درجنوں لاشوں کے بارے میں ابھی کچھ معلوم نہیں ہوا۔ ملیشیا کے مسافر بردار طیارے کو 2 ہفتے سے کچھ عرصہ قبل مار گرایا گیا تھا اور اس میں سوار مسافر اور عملے کے تمام 298 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ امکان یہی ہے کہ مسافر بردار طیارے کو روس نواز علیحدگی پسندوں نے ایک روسی میزائل سے مار گرایا، یہ سمجھتے ہوئے کہ طیارہ یوکرین کا فوجی جہاز ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مغربی افریقہ میں دیگر بہت سی وجوہات کے ساتھ تدفین کا روایتی طریقہ کار ایبولا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں رکاوٹ ہے۔ مغربی افریقہ کی تاریخ میں ایبولا وائرس پھیلنے کی یہ بدترین مثال ہے۔ طبی اور امدادی کارکن خاندانوں کو تدفین کے وقت اپنے آپ کو وائرس کا شکار ہونے سے بچاؤ کے بارے میں آگاہی دے رہے ہیں۔ پیم ڈاکنز کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے طارق یاشر ویک کا کہنا ہے کہ میتوں کو ہاتھ لگانے والے بھی وائرس کا شکار ہونے کے خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ ان کے الفاظ، جب ایک شخص ایبولا وائرس سے ہلاک ہوتا ہے تو اس وقت اس میں وائرس کے اثرات سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور اس کی میت میں جراثیم منتقل کرنے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بہت سے معاشروں میں تدفین سے پہلے خاندان والے اپنے پیاروں کی میت کو نہلاتے ہیں۔ طارق یہ بتاتے ہوئے کہ ایبولا سے مرنے والوں کی میت اس وقت کیوں سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہتے ہیں، عام طور پر موت سے تھوڑی دیر پہلے ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب جسم سے خون بہتا ہے، اس وقت پیچش بھی ہو سکتے ہیں، قے بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے میت کو غسل دیتے وقت آپ میت پر لگے سیال مادوں کو چھو سکتے ہیں۔ طارق گنی اور سیریلیون کا دورہ کر کے آئے ہیں، جہاں عہدیدار دیہاتیوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب بھی کہیں ایبولا سے موت واقع ہو تو وہ طبی عہدیداروں کو اس بارے میں اطلاع دیں۔ تاہم لائبیریا میں ریڈ کراس کے آپریشن مینیجر پیٹر شلائشر کا کہنا ہے کہ انہیں ایک دوسرے مسئلے کا سامنا بھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ خوف کی وجہ سے یہ نہیں چاہتے کہ ایبولا سے ہلاک ہونے والوں کو ان کے علاقے میں دفن کیا جائے۔ پیٹر کہتے ہیں، فیلڈ میں موجود ہماری ٹیموں کی ارسال کردہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ انہیں مشتعل ہجوم نے روکا اور انہیں میت تک رسائی دینے سے انکار کر دیا۔ اس لیے ہم نے ان سے واپس آنے کو کہا ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امدادی کارکن علاقوں میں جا کر وہاں کے لوگوں کا یہ خوف دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایبولا کا شکار ہونے والوں کی تدفین کے محفوظ طریقے بھی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اہل خانہ کو مقامی طبی عہدیداروں سے رابطہ کرنا چاہیے، جو کہ تربیت یافتہ ماہر افراد کو وہاں بھیجیں گے۔ شلائشر کہتے ہیں میت کو جراثیم سے پاک کیا جائے گا اور پھر میت کے لیے بنائے گئے بیگ میں رکھا جائے گا۔ اس کے بعد اس بیگ کو بھی جراثیم سے پاک کیا جائے گا، بیگ میں رکھی گئی میت کو دوبارہ ایک بیگ میں رکھا جائے گا۔ سو حقیقت میں ایک میت کو دو مختلف بیگوں میں رکھا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ امدادی کارکن تدفین کی روایات کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ مختلف علاقہ مکینوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کے مشوروں کو اہمیت دیں اور تربیت یافتہ ماہرین کو ایبولا سے ہلاک ہونے والوں کی تدفین کرنے دیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے تسلیم کیا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس کے ایجنٹوں نے 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کے بعد حراست میں لیے گئے افراد سے نمٹنے کے لیے ملکی اقدار کے خلاف کام کرتے ہوئے ایزا رسانی کا استعمال کیا۔ مسٹر اوباما نے جمعے کے روز کہا کہ سیکیورٹی کے عہدیدار نہیں جانتے تھے کہ آیا امریکہ پر ایک اور دہشت گرد حملہ ہونے والا ہے، اور وہ بے انتہا دباؤ میں تھے۔ صدر اوباما کے الفاظ:
In the immediate aftermath of 9/11, we did some things that were wrong.
9/11 کے فوراً بعد کی صورتحال میں ہم نے بعض ایسی باتیں کیں جو غلط تھیں۔ ہم نے بہت سی کاروائیاں کیں جو درست تھیں، تاہم ہم نے بعض لوگوں کو ایزا رسانی کا نشانہ بنایا۔ مسٹر اوباما نے 2009 میں اپنا منصب سنبھالنے کے بعد ایسی کاروائیوں کو غیر قانونی قرار دیا تھا، تاہم ایزا رسانی یا ٹارچر کا لفظ استعمال کرنے سے گریز کیا تھا۔ مسٹر اوباما نے یہ بات امریکی سینٹ کی ایک رپورٹ کے منظر عام پر آنے سے پہلے کہی، جو بظاہر 2001 کے حملوں کے بعد دہشت گردی کے مشتبہ افراد کے ساتھ سی آئی اے کے انتہائی سخت سلوک سے متعلق ہیں۔
امریکہ کا جنوبی حصہ ملک میں موجود ایچ آئی وی سے متاثرہ سب سے زیادہ افراد کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ متاثرہ افراد کی اکثریت ایسے افریقی امریکیوں کی ہے جن کے پاس اس بیماری سے بچاؤ، دیکھ بھال اور علاج معالجے کے وسائل بہت محدود ہیں۔ انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے میلبرن، آسٹریلیا میں ہونے والی 20ویں بین الاقوامی ایڈز کانفرنس میں اپنی ایک مطالعاتی رپورٹ میں امریکہ کے جنوبی حصے کے متعلق کئی انکشافات کیے ہیں۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے جو ڈی کاپوا مرتب کردہ رپورٹ کی مزید تفصیلات سعدیہ اسد سے سنیے۔
متحدہ امریکہ کا جنوبی حصہ 17 ریاستوں اور ڈسٹرکٹ آف کولمبیا یعنی قومی دارالحکومت واشنگٹن پر مشتمل ہے۔ ملک کی 37% آبادی کا تعلق جنوب سے ہے، اور ایسے میں جبکہ ملک کی کل آبادی میں افریقی امریکیوں کی تعداد 13% ہے، ان کی نصف سے زیادہ تعداد جنوب میں آباد ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کے صحت اور انسانی حقوق کے شعبے سے منسلک ایک سینئر محقق میگن میکلیمور کہتی ہیں،
What's clear is that the South is a center of the concentration.
جو چیز واضح ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کے جنوبی حصے میں اس بیماری کی شدت سب سے زیادہ ہے۔ جنوبی علاقے میں ایچ آئی وی کے انفیکشن کی شرح ملک بھر میں سب سے زیادہ ہے۔ وہاں 13 سے 29 سال کی عمروں کے افراد میں اس انفیکشن کی سطح سب سے زیادہ ہے۔ امریکہ میں ایڈز کے 44.6% مریض جنوبی علاقے میں ہیں۔ یہ تعداد اس بیماری کے مریضوں کے دوسرے بڑے علاقے شمال مشرقی امریکہ سے 2 گنا زیادہ ہے۔ میکلیمور کہتی ہیں کہ جنوب میں ایڈز سے ہلاک ہونے والوں کی شرح بھی سب سے زیادہ ہے۔
2011
میں امریکہ کے جن 10 شہروں میں ایڈز کے سب سے زیادہ مریضوں کی تشخیص ہوئی تھی، وہ سب جنوب میں تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ اقلیتوں میں اس وبا کے اثر کا تناسب خطرناک حد تک زیادہ ہے۔ افریقی امریکی اس ملک کی کل آبادی کا 13% ہیں، لیکن ان میں سے 46% ایچ آئی وی اور ایڈز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور ملک کے جنوبی حصے میں یہ شرح 55 سے 60% تک ہے۔ جنوبی علاقے کی بہت سی ریاستوں میں افریقی امریکی کل آبادی کا تقریباً 30% ہیں، لیکن ان کی 60-75% آبادی ایچ آئی وی سے متاثرہ ہے۔ مثال کے طور پر لوزیانا میں افریقی امریکی ریاست کی کل آبادی کا 32% ہیں اور ان کی 73% آبادی ایچ آئی وی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اور یہ بھی کہ امریکہ میں لاطینی امریکیوں میں ایچ آئی وی کے تشخیص ہونے والے نئے مریضوں میں سے نصف کا تعلق بھی جنوب سے ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی مطالعاتی رپورٹ میں ایچ آئی وی ایڈز کے بہت سے واقعات کو علاقے میں موجود غربت سے جوڑا گیا ہے۔ یہ اس ملک کا سب سے غریب علاقہ ہے۔ غربت کے ساتھ ایچ آئی وی کے تعلق کے نمایاں طور پر دستاویزی شواہد موجود ہیں۔ امریکہ اور دنیا بھر کے 175 ملکوں میں سے جن ملکوں میں ایچ آئی وی اور غربت دونوں کی شرح سب سے زیادہ ہے، ان میں سے 6 کے سوا سب امریکہ کے جنوبی علاقے میں بستے ہیں، اور وہاں اس وبا کی روک تھام سے متعلق حفاظتی پروگراموں کا نیٹ ورک کمزور ترین ہے۔ میکلیمور کہتی ہیں کہ جنوبی علاقے کی بہت سی ریاستوں کی معیشتوں میں ایچ آئی وی ایڈز سے منسلک پروگراموں کے لیے محصولات اکٹھا کرنے کا کوئی بندوبست نہیں رکھا گیا ہے۔ ان میں سے بہت سی ریاستیں ملک کی غریب ترین ریاستیں ہیں اور ان کے بجٹ کم ترین ہیں، لیکن اگر آپ ان کا زیادہ قریبی مشاہدہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے اداروں اور ریاستوں کی زیادہ آمدنی حاصل کرنے والی آبادی پر ٹیکسوں کی شرح بھی کم ترین ہے، اور پھر وہ ریاستی محصولات کی عدم موجودگی کو ایک جواز کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس صورتحال میں یہ حقیقت بھی شامل ہے کہ ملک میں ہیلتھ انشورنس نہ رکھنے والے سب سے زیادہ افراد کا تعلق بھی جنوبی علاقے سے ہے۔ صحت کی دیکھ بھال کا نیا پروگرام افورڈیبل کیئر ایکٹ ہونے کے باوجود، جسے اوباما کیئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، بہت سی جنوبی ریاستوں نے اس میں حصہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ریاستوں پر وفاقی اور ریاستی حکومتوں کے صحت کے مشترکہ انشورنس پروگرام میڈیکیڈ کو توسیع دینا لازمی نہیں ہے۔ میڈیکیڈ پروگرام ملک کے تقریباً 6 کروڑ بچوں، خاندانوں، حاملہ خواتین، معمر افراد اور معذوری کے شکار افراد کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔
11 of 17 southern states.
جنوبی علاقے کی 17 میں سے 11 ریاستیں ہیلتھ انشورنس نہ رکھنے والوں کی سب سے زیادہ تعداد رکھنے کے باوجود میڈیکیڈ پروگرام کو توسیع نہیں دے رہی۔ افورڈیبل کیئر ایکٹ کے حامیوں اور ناقدین کے درمیان قانونی جنگ جاری ہے، اور وہ عمومی طور پر ڈیموکریٹک اور ریپبلکنز کی پارٹی پالیسی پر بٹے ہوئے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطالعے میں کہا گیا ہے کہ بہت سی جنوبی ریاستیں نوجوانوں کو ایچ آئی وی سے محفوظ رکھنے کے لیے جنسی تعلق سے پرہیز کے پروگراموں پر انحصار کرتی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سے ایچ آئی وی سے متعلق صحت کی معلومات کی فراہمی محدود ہو گئی ہے۔ مطالعاتی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنوبی ریاستوں میں قیدیوں کی شرح بھی سب سے زیادہ ہے، جو قیدیوں میں ایچ آئی وی کے پھیلاؤ کا سبب بن رہا ہے، اور انجیکشن کے ذریعے منشیات استعمال کرنے والوں میں اس وبا کے وائرس کو محدود کرنے کے لیے انجیکشن کی سوئی تبدیل کرنے کے بہت ہی کم پروگرام متعارف کرائے گئے ہیں۔ میکلیمور کہتی ہیں کہ ہیومن رائٹس واچ نے ان مسائل پر کام کرنے کے لیے خود کو وقف کر دیا ہے۔
International law obligates the United States.
بین الاقوامی قانون امریکہ کو صحت کے حق کا تحفظ کرنے کا پابند کرتا ہے، جس میں بیماریوں سے بچاؤ اور اس کے متعلق معلومات کے حصول کا حق بھی شامل ہے۔ امریکہ نسلی امتیاز کے خاتمے کے کنونشن کے تحت علاج معالجے کی سرکاری سروسز تک یکساں رسائی کے تحفظ اور اقلیتوں پر غیر مساویانہ طور پر اثر انداز ہونے والے قوانین اور پالیسیوں کی اصلاح کرنے کا بھی پابند ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے صحت اور انسانی حقوق کے شعبے سے منسلک ایک سینئر محقق میگن میکلیمور کہتی ہیں کہ امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں ایچ آئی وی ایڈز کے مسئلے پر قابو پانا انسانی حقوق کا ایک ناگزیر پہلو ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
इसके अलावा आप ये शो सुन सकते हैं हर इतवार की सुबह 2 बजे वॉइस ऑफ अमेरिका के मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ और रेडियो न्यूज नेटवर्क के पार्टनर रेडियो चैनल्स पर एक साथ।
प्रोग्राम के बारे में मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट्स
rnn.fm और urduvoa.com।
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 11:30, भारत में 12 और यहाँ वाशिंगटन में दिन के 2:30 बजे हैं। खबरों के एक और बुलेटिन के साथ बेहजत हाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने लाहौर में अपनी पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा है कि यह तस्वुर गलत है कि 14 अगस्त को उनके ऐलान करदा एहतजाज पर कोई मुफाहमत हो जाएगी। इससे पहले पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी ने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी 10 अगस्त को उन कारकुनों की याद मनाएगी जो 17 जून को पार्टी सेक्रेटेरिएट पर पुलिस की कार्रवाई के दौरान हलाक हो गए थे। उन्होंने ये बात अपनी पार्टी की जनरल काउंसिल के इजलास में कही जिसमें अपोजिशन की एक और जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के बाद लीडरों ने भी शिरकत की थी। उधर 14 अगस्त को एहतजाजी रैली का दिन करीब आ रहा है और अपोजिशन की बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उस मुतालबे पर कायम है कि 2013 के इंतखाबात का असर नौ जायजा लिया जाए, जबकि इसके अरकान पार्लियामेंट अपने इस्तीफे पेश करने को तैयार हैं। दूसरी जानब दीगर अपोजिशन लीडर हुकूमत से तदब्बुर से काम लेने के लिए कह रहे हैं। भारत के कोसी के इलाके के मुख्तलिफ अजला में सैलाब के खतरे के पेश नज़र हज़ारों अफराद नकल मकानी कर गए हैं। हुकूमत ने इंतबाह जारी किया था कि दरिया कोसी में तुगयानी से मुतअद्दिद अजला मुतासिर हो सकते हैं। लोगों को खदशा था कि इस मरतबा भी 2008 में आए सैलाब की तरह तबाही हो सकती है। नई दिल्ली से सुहेल अंजुम की रिपोर्ट।
बिहार में दरियाए कोसी के खत्ते के 8 अजला में तबाहकुन सैलाब के अंदेशे के पेश नज़र हुकूमत ने अलर्ट जारी कर दिया है। 20,000 से ज्यादा अफराद नकले मकानी करके ऊंचाई वाले इलाकों में पनाह लेने के लिए निकल पड़े हैं। जो लोग वहां से इनखला के लिए तैयार नहीं हैं उन्हें हुकूमत की जानिब से जबरन निकाला जा रहा है ताकि सैलाब से होने वाले जानी व माली नुकसान को कम से कम किया जा सके। दरअसल नेपाल के सिंधुपल चौक जिला में बड़ी मकदार में तोदे गिरने की वजह से दरियाए कोसी का बहाव रुक गया। दरिया को साफ करने के लिए धमाके किए जा रहे हैं। वहां अतराफ में पानी फैल जाने और 3 किलोमीटर की एक मसनूई झील बन जाने की वजह से सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। तोदे गिरने से मुतअद्दिद अफराद हलाक भी हो गए। हुकूमत नेपाल ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पानी छोड़ने का फैसला किया जिसकी वजह से भारत के उन अजला में जहां से दरियाए कोसी गुजरता है सैलाब का खतरा बढ़ गया। ये अजला हैं सुपौल, सहरसा, मधुबनी, पूर्णिया, खगड़िया, अररिया, मधेपुरा और भागलपुर। इन अजला में 2008 में भी बदतरीन सैलाब आया था। वजीर आला जीतन राम मांझी ने मुतासर इलाके का हवाई सर्वे करने के बाद कहा है कि सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। मरकजी हुकूमत ने मुतासरीन की मदद के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अहलकारों को हालात को कंट्रोल करने की हिदायत दी है। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने वजीर आला को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से 100 से ज्यादा पनाहगुजी कैंप बनाए गए हैं। मरकजी वजीर मवासलात रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में नामनगारों को हुकूमत की तैयारी की तफसीलात बताते हुए कहा,
कोसी नदी में पानी का स्तर बढ़ने की आशंका बिल्कुल है, लेकिन हम इस कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एक प्राकृतिक घटना हुई है उसमें जितना नियंत्रित किया जा सके ताकि परेशानी कम हो और बर्बादी कम हो। बताना चाहते हैं कि एक कंपोजिट कॉलम सुपौल में और एक सहरसा पहुंच चुका है ताकि सेना उपलब्ध रहे सहयोग के लिए। सुपौल सहरसा का जो आसपास का इलाका है जहां से बिहार में कोशी गुजरती है वहां पर अधिक चिंताजनक स्थिति हो सकती है, तो सेना पहुंच चुकी है। 3 और कॉलम मोबिलाइज होके सुकना से बंगाल से कटिहार की ओर रवाना हो गए हैं जो वो समृद्ध इलाका है। 1 इंजीनियरिंग टास्क फोर्स दानापुर पहुंच चुका है और 2 इंजीनियरिंग टास्क फोर्स भी वहां बिहार में मूव किया जा रहा है ताकि जहां इंजीनियरिंग की आवश्यकता हो इसके लिए भी चिंता हो रही है। 1 AN-32 एयरक्राफ्ट तो दिल्ली आ चुका है आगरा से, वो पूर्णिया की ओर बढ़ चुका है, एक स्टैंडबाई में है जिसमें इक्विपमेंट वगैरह है।
उन्होंने मजीद बताया कि तबाही का जायजा लेने के लिए भी एक टीम मुतासर इलाकों में पहुंच चुकी है। आफात समावी से निपटने वाले अदारे नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट की 8 टीमें भी वहां पहुंच गई हैं। कुल 15 टीमें पहुंच रही हैं। इसके अलावा नेशनल डिसास्टर रेस्पॉन्स फोर्स का अमला भी जरूरी आलात और अशिया लेकर जा रहा है। ریاستی حکومت نے احتیاطی قدم اٹھاتے ہوئے بیرپور میں جو کہ بھارت نیپال سرحد پر واقع ہے کوسی بیراج کے تمام 56 گیٹ کھول دیے ہیں۔ حکومت نے ان علاقوں کے تمام سرکاری حکام اور ملازمین کی تعطیلات رد کر دی ہیں۔ اندیشہ ہے کہ سیلاب کی صورت میں 1.5 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ دریائے کوسی میں پانی کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ سب سے خطرناک صورتحال رات میں 2 بجے سے صبح 5 بجے تک ہو سکتی ہے۔ نیپال میں بھی بڑے پیمانے پر راحت رسانی کا کام کیا جا رہا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ عالمی ادارہ خوراک نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں طلباء کو اسکولوں میں تعلیم جاری رکھنے کی ترغیب کی غرض سے غذائیت سے بھرپور خوراک مہیا کی ہے، جس کے نتیجے میں طلباء میں اسکول ترک کرنے کے رجحان میں بے حد کمی ہوئی ہے۔ تفصیل اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے شمال مغرب میں واقع قبائلی علاقے فاٹا کی 7 میں سے 6 ایجنسیوں میں تعلیم کے فروغ اور اسکولوں میں طلباء و اساتذہ کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے عالمی ادارہ خوراک کی معاونت سے جاری پروگرام کے عہدیداروں کے بقول حوصلہ افزا نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت 1200 پرائمری اور مڈل اسکولوں کے 2 لاکھ سے زائد طلباء و طالبات کو اسکول میں غذائیت سے بھرپور بسکٹ فراہم کیے جاتے ہیں، جس سے ان بچوں میں غذائی کمی کو دور کرنے میں بھی مدد مل رہی ہے۔ عالمی ادارہ خوراک یعنی WFP کے پاکستان میں ترجمان امجد جمال نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس پروگرام کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
تعلیم کا جو فروغ ہے ان ایریاز میں جہاں لٹریسی ریشو کم ہے، اٹینڈنس کم ہوتی ہے یا ریٹینشن نہیں ہو سکتی، ہم انسینٹیوائز کرتے ہیں تاکہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس پہ فوکس ہوتا ہے، بٹ سیکنڈری پہ بھی ہم فوکس کرتے ہیں تاکہ جو مڈل اسکول میں اٹینڈنس ہے اس کو بھی انشور کیا جا سکے۔ 2 لاکھ سے زائد بچے اور بچیاں پرائمری اسکول میں اور مڈل اسکولس کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ورلڈ فوڈ پروگرام سے جو اسسٹنس ہے ان ٹرمز آف ڈیلی میل وچ از ان دا فارم آف ہائی انرجی بسکٹس، اور اس کے علاوہ ٹیک ہوم راشن ہوتا ہے جس میں 4 لیٹر ٹین آف ایڈیبل آئل ہے جو بچے ہر 2 ماہ بعد اپنی فیملی کے لیے یا اپنے گھر کے لیے لے کے جاتے ہیں۔
قبائلی علاقوں میں شدت و انتہا پسندی کی وجہ سے دیگر شعبوں کے علاوہ تعلیم کا شعبہ بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ حالیہ برسوں میں مختلف علاقوں میں شدت پسند اسکول کی عمارتوں کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ بھی کرتے رہے ہیں۔ سلامتی کے خدشات کے علاوہ غربت کی وجہ سے بھی ان علاقوں میں بچوں کے تعلیمی سلسلے عموماً پایا تکمیل کو نہیں پہنچ پاتے تھے۔ امجد جمال کا کہنا تھا کہ WFP کا یہ پروگرام شروع ہونے کے بعد اسکولوں میں نہ صرف بچوں کے داخلے بڑھے بلکہ تعلیم ادھوری چھوڑنے کے واقعات میں بھی حوصلہ افزا حد تک کمی آئی۔
ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک دفعہ جو انرول ہو جائے ہمارے پروگرام میں وہ کمپلیٹ کر کے اپنا سائیکل نکلے، تاکہ ایک تو ان میں تھوڑا سا شعور بھی آ جائے گا نا، جب مظاہرے اسکول آئیں گے ریگولرلی اسکولز میں ہوں گے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کریں گے۔ اور ہم نے جو ہماری اسسمنٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ 80% سے زیادہ جو ہماری ریٹینشن ریٹس ہیں وہ رہے ہیں، ایٹ ٹائمز 100% ریٹینشن ریٹس ہے تھرو آؤٹ دا سائیکل۔
پاکستان کا قبائلی علاقہ 7 ایجنسیوں پر مشتمل ہے، جس میں سے ایک شمالی وزیرستان میں جون کے وسط سے پاکستانی فوج نے شدت پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ فوجی آپریشن کی وجہ سے اس علاقے سے لاکھوں افراد نقل مکانی کر کے خیبر پختونخوا کے مختلف بندوبستی علاقوں میں عارضی طور پر مقیم ہیں۔ عالمی ادارہ خوراک ان بے گھر افراد کو راشن کی فراہمی میں بھی حکومت اور متعلقہ اداروں کو معاونت فراہم کر رہا ہے۔ ادارے کے عہدیدار کے مطابق جون کے اواخر سے گزشتہ ماہ کے اختتام تک شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کر کے آنے والے 6 لاکھ افراد کو WFP کی طرف سے راشن کی فراہمی کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، اور رواں ماہ 5 لاکھ افراد کو راشن دینے کا نیا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
تعلیم کو فروغ دینے کے لیے اقوام متحدہ کے خوراک کے ادارے WFP کی کاوشوں پر ہمارے ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے پروگرام ان دا نیوز میں ایک غیر سرکاری ادارے خیواندو کوف کے خالد عثمان اور تعلیمی شعبے کے ماہر احمد شاہ سے بات کی ہے۔ اسی پر میں اپنی رپورٹ انہوں نے تیار کیا، یہ سنتے ہیں۔
ہم پروگرام قبائلی علاقوں کے بچوں کو عالمی ادارہ خوراک WFP کی مدد سے تعلیم کی سہولت دینے کی خبر سے شروع کریں گے۔ تو ہم ایک خویندکور کے ایک اہلکار خالد عثمان کی طرف آتے ہیں جو کہ بنو میں کام کرتے ہیں، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ تعلیم کے وصول کے لیے نہ صرف جسم کو بلکہ دماغ کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں WFP کسی حد تک اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئی ہے کہ بچے اب اسکول میں رہیں کیونکہ ان کو خوراک بھی مل رہی ہے؟
یہ بہت ہی اچھی خبر ہے جو WFP کے اس رپورٹ میں ہم نے سنی۔ پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 2003 سے پہلو کور وزیرستان میں مین فوکس رہا ہے, اور ہماری جو انالیسز ہے یہ ابھی جو ریسنٹ کرائسز ہے اس کی وجہ سے نہیں ہے, یہ قسم کی سچویشن آئی ہے جو کہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. جو ہماری ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر بھی ہے, لیکن انفراسٹرکچر کو چلانے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے, جس میں نہ صرف غذائیت سے لائک بچوں کو جو خوراک کی کمی ہے اس کی بری کی ضرورت ہے, بلکہ کمپلیٹ پیکج کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے, اور جو لوکل سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہے ان کی انوالومنٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ وہاں پہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ایجوکیشن کے امپورٹنس کے حوالے سے بہت زیادہ فقدان ہے وہاں کے لوگوں میں, اور ان لوگوں میں اویئرنیس ریزنگ کی بہت ضروری ہے, خلاف ہے اگر وہ ان کے خلاف ہے, پیرنٹس اگر اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھجوائیں گے تو کس طرح انرولمنٹ بڑھے گی. تو یہ ایک مسائل بات ہے کہ ایک کور کر رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس بات کی انتہائی ضرورت ہے کہ یہ ریمیننگ جو ایریا ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے.
ہم احمد شاہ کو لانا چاہتے ہیں جو تعلیم کے شعبے کے ماہر ہیں اور سوات سے تعلق رکھتے ہیں. جیسا آپ جانتے ہیں کہ فاٹا میں لوگوں کا لٹریسی کا ریٹ خاصا کم ہے, لہٰذا اب جب کہ ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا ہے کہ وہ فاٹا سے نکلے ہوئے لوگوں کو خوراک بھی دیں گے تاکہ یہ اسکولوں میں زیادہ عرصے تک رہ سکیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دیگر ممالک دنیا کے ممالک میں اس طرح کے جو تجربات کیے گئے ہیں کیا یہ کامیاب رہے ہیں؟
خبر جو ہے کافی زیادہ خوشائن ہے اس لحاظ سے کہ جب یہاں سوات سے لوگ جب آئی ڈی پی بن گئے تھے اور واپس جب اپنے اسکولوں میں آ گئے تو یہ ورلڈ فوڈ پروگرام کا پہلے سے بھی تھا, لیکن اس نے بہت اچھی طریقے سے یہ پروگرام چلایا ہے, اور اسپیشلی فیمیل جو ادارے ہیں ان اداروں میں, تو اس وقت یہ لوگ یہاں پر ایک انسینٹیو کے طور پر بچوں کی اسکولوں میں انرولمنٹ بڑھانے کے لیے اور اس کے ریٹینشن کے لیے یہ بہت اچھا اقدام تھا, کیونکہ اس وقت یہ لوگ انرجی بسکٹس کے علاوہ گھی کے جو ڈبے دیتے تھے 4-5 کلو اور ہر منتھلی بیسس پہ, اور کچھ گندم کے بوریاں بھی یعنی بچوں میں بانٹتے تھے, تو اس سے پیرنٹس کو کافی زیادہ یعنی آسانی ہو گئی. یہاں کے لوگ چونکہ غریب ہے اور اتنا اچھا اثر تھا اس بات کا کہ لوگ پرائیویٹ سکولوں سے اپنے بچوں کو نکال کر گورنمنٹ سکول میں اس نے ڈال دیے.
یہ تھے پرائیویٹ سکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین احمد شاہ, اور ان کے ساتھ تھے خویندہ کور کے خالد عثمان.
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی ایک اعلیٰ سطحی بڑے وفد کے ہمراہ اتوار کو 2 روزہ سرکاری دورے پر نیپال کے دارالحکومت کٹھمنڈو پہنچے. 17 سال میں کسی بھی بھارتی وزیر اعظم کا نیپال کا پہلا دورہ ہے. افغان عہدیداروں نے ملک میں ہونے والی فیصلہ کن صدارتی انتخاب میں ووٹوں کی گنتی دوبارہ شروع کر دی ہے. ہفتے کے روز گنتی کے کام کو مؤخر کرنا پڑا تھا کیونکہ صدارتی امیدوار عبداللہ عبداللہ ابھی تک اس بات پر اتفاق نہیں کرے کہ ووٹوں کے درست یا غلط ہونے کا تعین کیسے ہوگا. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے جمعے کے روز عبداللہ عبداللہ اور اشرف غنی سے ٹیلی فون پر الگ الگ بات کی ہے اور انتخابی عمل کے لیے اپنی حمایت کی پیشکش کی. محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ کیری نے زور دیا ہے کہ انتخاب کے بعد اب ووٹوں کی گنتی کے عمل کو وقت پر مکمل کر لینا چاہیے. چین کے جنوب مغرب میں اتوار کے روز آنے والے زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد 150 تک پہنچ گئی ہے, جبکہ بڑے پیمانے پر املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے. امریکی ارضیاتی سروے کے مطابق زلزلے کی شدت 6.3 ریکارڈ کی گئی اور اس کا مرکز صوبہ یونان میں 1.5 کلومیٹر زیر زمین تھا. ادھر چینی کی ایک فیکٹری میں دھماکے سے کم سے کم 69 افراد ہلاک اور 120 سے زائد زخمی بھی ہو گئے ہیں. غزہ پر اسرائیل کے فضائی حملے اتوار کو بھی جاری رہے جن میں 30 افراد ہلاک ہوئے. اقوام متحدہ کے ایک اسکول میں پناہ لینے والے کم از کم 10 افراد ہلاک اور 35 افراد ایک ایسے حملے میں زخمی ہوئے ہیں جو اقوام متحدہ کے ایک عہدیدار کے مطابق اسرائیل کا فضائی حملہ تھا. غزہ شہر سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسکاٹ باب کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
اتوار کے روز غزہ کے اسپتال اسرائیل کے فضائی حملوں میں زخمی ہونے والے نئے افراد کو طبی امداد پہنچانے کے لیے تگ و دو کرتے رہے. فلسطینی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اب وہ 1700 سے تجاوز کر چکی ہیں, جن میں زیادہ تعداد سویلینز کی ہے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کے 64 فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جن میں وہ سپاہی بھی شامل ہے جس کے بارے میں ابتدا میں سمجھا جا رہا تھا کہ اسے حماس کے جنگجوؤں نے اغوا کر لیا ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے جمعے کے روز مختصر جنگ بندی ختم ہو گئی تھی اور دوبارہ سے شروع ہو جانے والی لڑائی میں اطلاعات کے مطابق 180 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل کے اندر در اندازی کے مقصد سے بنائی جانے والی سرنگوں کو تباہ کرنے کے لیے کی جانے والی کاروائی تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔
چال پوئل ویمشیخ لفول عد لاشلمات مسیمتنو۔
وہ کہہ رہے ہیں اسرائیلی دفاعی فورسز اس وقت تک کام جاری رکھیں گی جب تک سرنگیں تباہ نہیں ہو جاتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوجیں اسرائیل کی دفاعی ضرورتوں کے مطابق اس وقت تک کاروائی کے لیے تیار ہیں جب تک اسرائیل کی سیکیورٹی بحال نہیں ہو جاتی۔ سامعین، اتوار کے روز اسرائیل کی بڑی فوج کے کچھ اہلکاروں کو غزہ سے روانہ ہوتے ہوئے دیکھا گیا، جنہیں دوبارہ علاقے کے ساتھ واقع سرحد پر تعینات کر دیا گیا۔ فوج نے ہفتے کو اعلان کیا تھا کہ شمالی غزہ میں متعدد علاقوں کے رہائشی اپنے گھروں کو واپس لوٹ سکتے ہیں۔ کچھ فلسطینی اتوار کو واپس گئے، تاہم جانے کا بیشتر مقصد اپنی املاک کی دیکھ بھال کرنا اور گھروں کا معائنہ کرنا تھا۔ ایمان الکہلوٹ، جن کے خاندان کے 18 افراد نے غزہ میں اقوام متحدہ کی جانب سے چلائے جانے والے رمال کے پرائمری اسکول میں پناہ لے رکھی ہے، کہا کہ وہ گھر واپس نہیں جائیں گی۔ ہم اسرائیل کے کہنے پر یقین نہیں کرتے۔ کل ایک خاندان واپس گیا تھا اور اسرائیل کی بمباری میں وہ ہلاک ہو گئے، لہٰذا ہم ان پر یقین نہیں کرتے۔ وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ ایمان نے مزید کہا کہ ان کا خاندان صرف اس صورت میں گھر واپس جائے گا اگر کوئی حقیقی جنگ بندی ہو جاتی ہے۔ سامعین، اسرائیل کسی جنگ بندی کے معاہدے کی صورت میں غزہ کو غیر فوجی بنانے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک لڑائی جاری رکھے گا جب تک اسرائیل کی جانب سے غزہ کی 7 سالہ ناکہ بندی ختم نہیں کر دی جاتی۔ دونوں فریقوں کو اپنے ثالثوں کی ٹیموں کو مصر بھیجنا تھا۔ فلسطینی وفد قاہرہ پہنچ چکا ہے، تاہم اسرائیل نے کہا ہے کہ اس کا وفد نہیں جائے گا کیونکہ وہ حماس کے ساتھ کسی سمجھوتے پر اعتماد نہیں کرتا۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کے باغیوں نے سرحد پار ایک حملے میں 10 لبنانی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ شام میں 3 برس پہلے شروع ہونے والی خانہ جنگی کے بعد یہ سرحد پار تشدد کا بدترین واقعہ ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے باغیوں کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے تمام متحارب دھڑوں پر زور دیا ہے کہ وہ بیروت کی طرف سے شام میں ہونے والی لڑائی سے الگ رہنے کی پالیسی کا احترام کریں۔ عراق میں اسلام پرست عسکریت پسندوں نے شمالی عراق میں کرد سیکورٹی افواج سے 2 قصبے اور کم سے کم 1 آئل فیلڈ پر قبضہ کیا ہے اور یوں اپنے کنٹرول والے علاقے میں توسیع کر لی ہے۔ لیبیا کی نو منتخب پارلیمان نے مشرقی شہر تبروک میں اپنا پہلا اجلاس منعقد کیا ہے، جبکہ دارالحکومت طرابلس اور بنغازی میں مسلح دھڑوں کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ اور یوکرین کی افواج اور روس نواز علیحدگی کی پسندوں کے درمیان مہلک جھڑپیں اتوار کو بھی جاری رہیں، جبکہ تفتیش کار تیسرے روز بھی ملیشین جہاز کی جائے حادثہ پر کام کرتے رہے۔ مغربی افریقہ میں ایبولا سے متاثرہ مریضوں کا علاج معالجہ کرنے والے ایک طبی امدادی گروپ نے کہا ہے کہ متاثرہ علاقوں کی تعداد میں اضافہ اور محدود وسائل سے ایبولا کی وبا پر کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے، جس میں اب تک 700 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز یعنی ماورائے سرحد ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ لائبیریا میں صورتحال گمبھیر ہے کیونکہ وہاں تربیت یافتہ عملے اور وسائل کا فقدان ہے۔ لائبیریا میں اس وقت پولیس کو طلب کرنا پڑا جب کچھ علاقہ مکینوں نے ایبولا مرض سے ہلاک ہونے والے 21 افراد کی تدفین میں خلل اندازی کرنے کی کوشش کی۔ ایک مقامی رہائشی جن کا نام نہیں بتایا گیا کہہ رہے ہیں کہ آپ براہ کرم صدر یا پھر حکام کو بتا دیں کہ وہ ہمیں معلومات سے آگاہ کریں۔ نائب وزیر صحت نے جواباً کہا ضرور ہم ایسا کریں گے اور ہم معذرت خواہ ہیں، جبکہ مقامی رہائشی نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ مقامی رہائشی اس رد عمل پر مطمئن نظر آئے اور تدفین ممکن ہو سکی، لیکن خدشات کو دور کرتے ہوئے ایبولا مرض کے پھیلنے کو روکنے کا کوئی امکان نگاہ میں نہیں۔ ایبولا سے متاثرہ ایک مریض کی رشتہ دار ریٹا روز آئرلینڈ نے کہا ہے کہ ایبولا مرض موجود ہے، ہمیں بے حد محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ عالمی ادارہ صحت یعنی ڈبلیو ایچ او اور متاثرہ ملکوں کے لیڈروں نے جمعے کے روز گنی میں ملاقات کی اور ہنگامی بنیادوں پر منصوبے کو حتمی شکل دی۔ ان لیڈروں کا تعلق گنی، سیرا لیون اور لائبیریا سے تھا۔ ڈبلیو ایچ او کی سربراہ ڈاکٹر مارگریٹ چین کا کہنا ہے کہ سینکڑوں مزید ہیلتھ کیئر ورکروں کو علاقے میں تعینات کر دیا جائے گا۔ امریکہ کے صدر براک اوباما واشنگٹن میں پیر کے روز افریقہ کے قریب 50 سربراہان مملکت کا ایک بے مثال سربراہی اجلاس منعقد کر رہے ہیں۔ ایک مال بردار بحری جہاز جس کا نام یونائٹڈ کیلاورٹیا ہے، کردستان سے 1,00,000 بیرل خام تیل لے کر ٹیکسس کے ساحلی علاقے گیلسٹون کے قریب بین الاقوامی پانیوں میں لنگر انداز ہے۔ عراق کی حکومت خام تیل کی اس ترسیل کو غیر قانونی سمجھتی ہے کیونکہ اس سودے کی منظوری بغداد نے نہیں بلکہ کردستان نے دی۔ ایک امریکی جج نے بحری جہاز کو ضبط کرنے کا حکم دیا، لیکن فی الحال بین الاقوامی پانیوں میں اسے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہیوسٹن ٹیکسس سے وائس آف امریکہ کے گریگ فلیکس کی رپورٹ کی مزید تفصیلات یاسمین جمیل سے سنیے۔
متنازع خام تیل سے بھرا بحری جہاز تقریباً 2 ہفتے قبل ٹیکسس کے علاقے گیلویسٹن پہنچا تھا اور اس نے بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے سے قبل کی جانچ پڑتال کے لیے امریکی کوسٹ گارڈ سے رابطہ کیا تھا۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے ترجمان اینڈی کینڈرک کا کہنا ہے کہ اس وقت بحری جہاز ساحل سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔
We went out to where they were, did our exam. It's basically just a comprehensive exam to check all the equipment.
ہم یہ جاننے کے لیے باہر نکلے کہ وہ کہاں ہے تاکہ ہم اپنی جانچ پڑتال کر سکیں۔ یہ بنیادی طور پر تمام آلات کی جانچ پرکھ کا ایک جامع معائنہ ہوتا ہے، جس میں زندگی بچانے والے آلات، نیویگیشن، سامان کی منتقلی سے متعلق جہاز کا نظام اور اس سے منسلک حفاظتی طریقۂ کار کا معائنہ شامل ہے۔ یہ الفاظ تھے امریکی کوسٹ گارڈ کے ترجمان اینڈی کینڈرک کے، جو کہتے ہیں کہ جہاز اپنے تمام معائنے پاس کر چکا ہے اور اسے اس علاقے تک جانے کی اجازت دے دی گئی تھی جسے لائٹرنگ کہتے ہیں۔ اس عمل میں چھوٹے جہازوں کے ذریعے ساحل پر موجود ذخیرہ گاہوں میں تیل منتقل کیا جاتا ہے، کیونکہ بحری جہاز اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ بندرگاہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن عراقی حکومت کی نمائندگی کرنے والے اٹرنی نے ہیوسٹن گیلویسٹن بندرگاہ کے علاقوں میں لائٹرنگ کا کام کرنے والی تمام کمپنیوں سے رابطہ کر کے انہیں دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے یہ کام کیا تو ان کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا جائے گا۔ بغداد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جہاز پر لدا ہوا تیل، جس کی کھلی مارکیٹ میں مالیت کا تخمینہ تقریباً $10 کروڑ ہے، غیر قانونی طور پر کردستان سے ترکی کی ایک بندرگاہ بھیجا گیا تھا۔ ایک وفاقی جج نے جہاز اور اس پر موجود سامان کو ضبط کرنے کا حکم جاری کیا ہے، لیکن چونکہ بحری جہاز کبھی امریکی سمندری حدود میں داخل نہیں ہوا، اس لیے اس حکم پر عمل درآمد کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان جین پاسکی نے خام تیل پر عراقی حکومت کے دعوے کی حمایت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے
Our policy which you outlined certainly hasn't changed. We believe that Iraq's energy resources belong to the Iraqi people.
ہماری پالیسی یقیناً تبدیل نہیں ہوئی۔ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ عراق کی توانائی کے وسائل عراقی عوام کے ہیں، اور ہم ایک عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے بلا شک و شبہ عراقی حکومت کے توسط سے ہونا چاہیے۔ یہ الفاظ تھے امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان جین پاسکی کے، جن کا کہنا ہے کہ جب تک جہاز امریکی سمندری حدود سے باہر موجود رہتا ہے، امریکی حکومت کا اس سلسلے میں مداخلت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ٹیکسس کے شہر گیلویسٹن میں قائم اے اینڈ ایم یونیورسٹی میں سمندری نگرانی کے امور سے متعلق شعبے کی ڈائریکٹر جوین ملیسکی کہتی ہیں کہ کوئی بھی حکومت قانونی طور پر سمندر میں موجود کسی جہاز کو چھو نہیں سکتی۔ ان کے الفاظ
by treaty globally that we let everybody move in and out of international waters. We all agreed to that on the planet.
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ایک معاہدے کے تحت عالمی سطح پر اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہم بین الاقوامی پانیوں میں ہر کسی کو نقل و حرکت کرنے دیں گے۔ ہم سب کوریئرز پر یہ کرنے پر متفق ہیں۔ اس لیے اگر بحری جہاز بین الاقوامی پانیوں میں لنگر انداز ہے تو آپ اس کے متعلق کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جوین ملیسکی کہتی ہیں کہ ایک بحری جہاز کو غیر متناہی عرصے کے لیے پانی پر تیرائے رکھنا اور اس سے سامان نہ اتارنا بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ ایک بار پھر ان کے الفاظ
I'm sure the owner of the ship is annoyed to no end because every day it stays out there he's losing $70,000-$80,000.
مجھے یقین ہے کہ جہاز کا مالک اس صورتحال پر بہت زیادہ پریشان ہوگا، کیونکہ جہاز کو وہاں کھڑے رہنے سے اسے روزانہ $70,000-$80,000 کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ مز میلیسکی کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی قانون اور اپنے معاہدوں کی شرائط کے تحت تیل بردار جہاز کے عملے کے ارکان کو بھی کچھ حقوق حاصل ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایسا لمحہ بھی آ سکتا ہے کہ جہاز میں ایندھن، خوراک اور پانی ختم ہو جائے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ انسانی ہمدردی کی امداد کی اپیل کے لیے جہاز کے کپتان یا عملے کو ساحل پر کسی سے بات چیت کرنا ہوگی۔ ان کے الفاظ،
If they have the ability to do ship to shore phoning, which they probably do, they can, but they don't have things like internet or cell phones or anything like that because they're too far out.
اگر ان کے پاس جہاز سے ساحل پر ٹیلی فون کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جو امکانی طور پر وہ رکھتے ہوں گے، تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس انٹرنیٹ یا موبائل فونز یا اس جیسی کوئی دوسری چیزیں موجود نہیں ہوں گی کیونکہ وہ ساحل سے بہت دور ہیں۔ یہ الفاظ تھے مس میلیسکی کے۔ مالبردار بحری جہاز یونین کلیوریٹا کے مالک کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہیں، جس پر مارشل آئرلینڈز کا پرچم ہے۔ تیل کے ایک خریدار کا نام ٹیل میں ٹریڈنگ کے طور پر درج ہے، جو برٹش ورجینیا آئرلینڈز میں رجسٹرڈ ایک کمپنی ہے اور ان کے دفاتر دبئی میں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کمپنی کسی دوسرے خریدار کے لیے کام کر رہی ہو۔ کمپنی نے اس صورتحال پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ کردستان عراق کا ایک خود اختیار علاقہ ہے، جو چند ایک بار اپنے تیل کے کنوؤں سے دوسرے ملکوں کے خریداروں کو تیل بھیج چکا ہے۔ کرد کہتے ہیں کہ عراقی نظام میں انتشار کی وجہ سے انہیں متبادل طریقے ڈھونڈنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلو اینڈ ویلکم ٹو زندگی 360، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضا نقوی۔ آج ہمارا شو از گرما گرم اور چٹ پٹا۔ ہم آپ کے آج شو میں دکھائیں گے میوزک، موویز، فوڈ، دی ہول شیبانگ۔ بٹ وداؤٹ فردر اڈو، لیٹس گیٹ رائٹ ٹو اٹ۔ آور فرسٹ انٹرویو از وِد پریانکا چوپڑا۔
اور پریانکا چوپڑا لانچ کر رہی ہیں اپنی میوزک البم۔
I was shooting for a movie called Sat Kun Ma when Universal and Desi Hit came and met me and pitched an idea that they wanted to do you know, an international album with a Bollywood act, and
میں فلم سات خون ماف کی شوٹنگ میں مصروف تھی جب دیسی ہٹس اور یونیورسل کے لوگ میرے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ میرے ساتھ ایک نیا انٹرنیشنل البم بنانا چاہتے ہیں۔ شروع میں تو میرے لیے اس بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ذرا مشکل تھا کیونکہ میں دو فلموں میں مصروف تھی، مگر میرے ساتھیوں کا خیال تھا کہ مجھے یہ البم کرنی چاہیے، اور پھر دو ماہ بعد ہی میں ریکارڈنگ اسٹوڈیو میں تھی۔
He said that it's a great song and you should hear it and I should be on it, and that's just how it happened.
Let her work you to death. She's a worker. I think it's a robot.
This is gonna work. Let's get the vocal. But I know you're gonna like it in my
city. Everybody's welcome here. Working with people like will.i.am and Red One and Priyanka is really just such a dream come true.
We're making history, yeah.
You know you're gonna like it in my city. You know you got a friend in me. You ain't gonna wanna leave.
I was really shy about this whole singing thing, and I never thought I would do it, and I was focusing on my acting career so much and doing so much work.
پہلے تو میں گانا گاتے ہوئے کچھ شرما رہی تھی، پھر میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، یہ بھی کر کے دیکھتی ہوں، کیونکہ اس وقت میں زیادہ تر اپنی ایکٹنگ پر ہی توجہ دے رہی تھی، کام بھی بہت تھا۔ جب یونیورسل کے لوگ میرے پاس آئے تو ان کا آئیڈیا مجھے بہت مناسب لگا اور وہ اصرار کر رہے تھے کہ میں یہ کروں۔ یہ چونکہ انٹرنیشنل البم تھا تو میں نے ہاں کر دی۔ ان مائی سٹی سانگ میں آپ کو بھارتی ثقافت کا رنگ کافی زیادہ نظر آتا ہے۔
Really eclectic taste in music. I've loved all kinds of music. I just really like pop music. I like Hindi music, and I've just been very influenced with music all my life. So my album
از سورٹ آف لائک دیٹ.
میں ہر طرح کا میوزک پسند کرتی ہوں. مجھے پاپ بھی پسند ہے, مجھے ہندی میوزک بھی پسند ہے. میری زندگی میں میوزک کا بہت اہم رول رہا ہے, اسی لیے میرے البم میں بھی آپ کو بہت سے مختلف علاقوں اور اقسام کی موسیقی کے رنگ ملیں گے.
She's an incredible artist, full of beautiful energy. Music is energy.
Acting is something that I've done for such a long time now.
ایکٹنگ تو اب میں کافی عرصے سے کر رہی ہوں, اس پیشے سے تو اب میں خوب واقف ہوں, مگر میوزک آرٹسٹ ہونا ذرا نیا ہے. میں اب کافی کچھ سیکھ رہی ہوں اور میرے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے. میں جس قسم کا میوزک تیار کر رہی ہوں مجھے اس پر فخر ہے اور میں بہت خوش ہوں.
It's been a very special journey. It's been one of the most enriching experiences of my life, and I'll remember it always. The bad ugly will be mine to remember.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے. ایڈیٹر شہناز عزیز تھی, میرے ساتھ پروڈیوسر ندیم یعقوب اور انجینئر کواز اسمتھ. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. اپنے ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے. 12 گھنٹے کی نشریات جاری ہیں. ہمارے پروگراموں کو سنیے, ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریے تاکہ آپ کے لیے ہم بہتر سے بہتر انداز میں اپنے پروگرام ترتیب دیتے رہیں. بہجت اب اجازت چاہتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.